السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کتاب الوصایا حدیث نمبر 2750. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل کی اور ہمیں زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ فراہم کیا، اپنے رسولوں کو بھیجا اور انہوں نے اس پر عمل کر کے ہمیں دکھایا، اور آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام دنیا کے لیے آخری نبی ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دین کو ایک حکومت کے طور پر ہی نافذ نہیں کیا بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں نافذ کر کے دکھایا. یعنی وہ جو کانسیپٹ ہے کہ دین صرف مسجد اور مدارس میں ہی نظر آئے، تو یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی گزار کر اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو نافذ کر کے، اور صحابہ نے اس کو فالو کر کے ہمیں بتا دیا کہ ادخل فی السلم کافہ کیا ہوتا ہے، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو یہ نہیں کہ ہم صرف اگر نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، طہارت روزے کے مسائل سیکھ لیں تو بس کافی ہو گیا. نہیں، ہمیں بزنس کیسے کرنا ہے، ہمیں ایون ہماری اپنی جائیداد، ہمارا اپنا کمایا ہوا مال، اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے، اس کا بھی حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے. آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور وراثت آپ جس طرح سے چاہے تقسیم کریں، ایسے نہیں ہو سکتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا چونکہ میرا مال ہے، میں بہت عقل مند ہوں، لہٰذا میں جیسے چاہے بزنس کروں، میں جیسے چاہے اپنے بچوں کی شادیاں کروں، میں جیسے یہ لوگ کہیں کہ اچھا ہم جیسے چاہے شادی کریں، چاہے مسلم سے کریں چاہے نان مسلم سے کریں، تو نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو پوری زندگی میں، زندگی کے ہر شعبے میں اسی دین کو اپلائی کرنا ہے جس کے آپ فالوور ہیں، جس کا آپ نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہے، جس کا آپ نے نام رکھا ہے کہ آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں. کیونکہ بعضوں کا دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ بہت نمازی، بہت پرہیزگار ہوتے ہیں بظاہر، لمبی لمبی داڑھیاں بھی ہوتی ہیں، بہت دین کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی بہنوں کا حصہ دینے کو تیار نہیں ہوتے، یا جو وراثت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تقسیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمیں یہ زمین سے بہت محبت ہے کیونکہ ہمارے پرکھوں کی زمین ہے. تو پرکھوں کی یعنی آبا و اجداد کی زمین ہے، اس سے محبت ہے، تو یہی تو چیز تم کو چھوڑنا ہے. کہتے ہیں جو کچھ دینا تھا بہنوں کو شادیاں کر دی ان کی، اب کیا باقی بچا ہے. تو یہ جملہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانی کر رہے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں سورہ نساء میں سب کے حصے مقرر کر دیے. اور یہ جو ہمارے کانسیپٹ ہے اور جملہ کہا جاتا ہے کہ ہائے کفن میلا بھی نہیں ہوا اور ان کو حصے کی پڑ گئی، ہائے کیسی بے شرم اور کیسی لالچی لڑکی ہے کہ اپنا حصہ مانگ رہی ہے، مرنے والے کا تو ان کو افسوس نہیں ہوا اور جائیداد کے بٹوارے میں لگ گئے. یہ بالکل اللہ کو بھولنے والی باتیں ہیں. اصل میں قرآن ہمیں خود کہتا ہے کہ اچھا جب انتقال ہو جائے تو جو جائیداد ہے وہ تقسیم کر دی جائے قرآن کے بتائے ہوئے حصوں کے مطابق. اس میں کفن میلا ہونے کی کیا بات ہے، کفن تو آلریڈی میلا ہو چکا، کیونکہ جیسے ہی آپ مٹی میں رکھتے ہیں کفن کو تو میلا ہی ہو جائے گا نا، اس کو کہاں دن لگیں گے میلا ہونے میں. تو یہ سب خود ساختہ باتیں ہیں اصل میں، اور اللہ کے احکامات سے دوری پیدا کر دی ہیں یہ باتیں سب. تو ایسی باتوں کو ہمیں چھوڑنا چاہیے اور حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے. اور زمین اور جائیداد سے محبت، کہتے ہیں کہ زر زن زمین، یہ فتنہ ہے اصل میں، آزمائش ہے انسان کے لیے دنیا میں. تو یہیں سے انسان مار کھا جاتا ہے اور پھر وہ غلط فیصلے کرنے لگتا ہے یا پھر اس میں کمی بیشی کرنے لگتا ہے. تو جو اللہ کا حکم ہے پہلے وہ مانا جائے گا. جیسے بہت سے لوگ یہ بات بھی نہیں مانتے ہیں کہ وراثت زندوں میں تقسیم کی جاتی ہے، مرے ہوئے لوگوں میں نہیں. ویسے بھی تو جو شخص مر چکا تھا اب اس کا کیا حصہ باقی بچا، تو یہ جو اصول ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے. کہتے کہ نہیں ارے وہ بےچارا پوتا یتیم پوتا اس کا کیسا ہوگا. اور منکرین حدیث نے اس پر اتنا آبجیکشن اٹھایا, ایسے لگتا ہے کہ کوئی اسلام کے دشمن بات کر رہے ہیں. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں اسی طرح کے لوگ, جیسے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا, جن لوگوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے اسلام کے دشمن, ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی اسلام کے دشمن ہوتے ہیں نا, یہ بھی منافق ہوتے ہیں. رسول اللہ کے خلاف ہرجہ سرائی کرتے ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان اعتراض کرتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں ایک سے زیادہ شادیوں کے بارے میں, یا چائلڈ میرج کے بارے میں, یا پھر عورت کو آدھا حصہ کیوں ہے. ان کو بڑی ہمدردیاں اٹھتی ہیں ہم مسلمان عورتوں سے. اگر دیکھا جائے تو یہ تو خود سب سے بڑے ہمارے دشمن ہیں. ہمارے دین نے ہم کو جو پروٹیکشن دیا یا عزت دی, وہ تو ہمیں کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو یہ ان لوگوں کو بڑے آبجیکشن نظر آتے ہیں اور اٹھاتے ہیں وہ لوگ کہ ہاں یتیم پوتے کا حصہ نہیں ہے اسلام میں. تو یتیم پوتا قریب تھا دادا سے, کیا وہ دادا کا بیٹا قریب تھا دادا سے. تو یہ بات ان کی سیدھی سیدھی بات ان کی عقل میں نہیں سماتی, کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی طریقے سے وراثت تقسیم ہی نہ کی جائے. یہ اپنی مرضی سے دولت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کے احکامات نازل فرما دیے. تو یہ ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے احادیث پڑھیے, تاکہ کم از کم ہم سے ناانصافی نہ ہو. یا ہم اگر بھابھی ہیں کسی کی اور بہنوں کا حصہ نہیں دیا گیا ہے, تو ہم حق بات کہہ کر ان کو ان کا حصہ دلا سکیں. یہ نہ ہو کہ ہم خود بھی مال کی محبت میں مبتلا ہو جائیں اور لوگوں کو ان کے حصوں سے محروم کر دیں. تو آئیے دیکھیں حدیث نمبر 2750. اللہ تعالیٰ کا سورہ نساء میں فرمانے کی تفسیر, حصوں کی تقسیم وصیت اور دین کے بعد ہوگی. دین یعنی قرض. اور منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو وصیت پر مقدم کرنے کا حکم دیا, اور اس صورت میں یہ فرمان کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچاؤ, اہل امانت کے سپرد کر دو. تو امانت قرض کا ادا کرنا نفل وصیت کے پورا کرنے سے زیادہ ضروری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ وہی عمدہ ہے جس کے بعد آدمی مالدار رہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ غلام بغیر اپنے مالک کی اجازت کے وصیت نہیں کر سکتا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے. یہ تمام اقوال حدیث قرآن کی آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا نا کہ جب سب سے پہلے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال کی تقسیم کیسے ہوگی. تو قرض کو بھی ایک طرح سے امانت کہا گیا, کیونکہ قرض آپ جب لیتے ہیں تو ایکچولی آپ کے پاس امانت ہی ہوتا ہے کسی اور کا. امانت کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس کو خرچ کرنے کے لیے لیتے ہیں. امانت تو استعمال نہیں کی جاتی, لیکن آپ یہ خرچ کرنے کے لیے لیتے ہیں. لیکن ایک آپ کے اوپر قرض ہی ہوا نا, یہ بوجھ ہوا, امانت ہوئی. تو اسی لیے یہاں پر وہ اس بات کی دلیل لائے ہیں کہ جب مرنے کے بعد انسان کے مال کی تقسیم ہوگی یا جس ترتیب سے اس کو خرچ کیا جائے گا, تو پہلے اس کے کفن کا انتظام اسی میں سے کیا جائے گا, دوسرا اگر قرض تھا تو وہ ادا کیا جائے گا, تیسرا وصیت تھی تو پوری کی جائے گی, اور پھر وراثت تقسیم کی جائے گی. یہ ترتیب ہے مال کی تقسیم کی. اور نیچے والی حدیث زبیر ہم سے محمد بن یوسف بیکندی نے بیان کی, کہا ہم کو امام اوزائی نے خبر دی زہری سے, اور انہوں نے سعید بن مسیب اور عروہ بن زبیر سے کہ حکیم بن حزام جو کہ بہت ہی مشہور صحابی ہے, اس دن بھی میں نے آپ کو شاید ان کے بارے میں بتایا تھا, یہ رسول اکرم کے تقریباً ہم عمر تھے. اسی بنا پر ان سے ہی زیادہ بچپن کی جو باتیں منسوب ہیں یا روایت کی گئی ہیں, یا خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ریلیٹڈ جو باتیں ہم کو ملتی ہیں حکیم بن حزام سے ہی ملتی ہیں. یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے رشتے دار تھے. نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا, آپ نے مجھ کو دیا, پھر مانگا, آپ نے پھر دیا, پھر فرمانے لگے حکیم یہ دنیا کا روپیہ پیسہ دیکھنے میں خوشنما اور مزے میں شیریں ہے, جو کہ اس کو سیر چشمے سے لے گا اس کو برکت ہوگی, اس کو برکت ہوتی ہے, اور جو کوئی جان لڑا کر ہرس کے ساتھ اس کو لے اس کو برکت نہ ہوگی. اس کی مثال ایسی ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا, اور اوپر والا یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والا یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. حکیم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اس کی جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے, میں تو آج سے آپ کے بعد کسی سے کوئی چیز کبھی نہیں لوں گا مرنے تک. پھر حکیم کا یہ حال رہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا سالانہ وظیفہ دینے کے لیے ان کو بلاتے, وہ اس کو لینے سے انکار کرتے. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی خلافت میں ان کو بلایا ان کا وظیفہ دینے کے لیے, لیکن انہوں نے انکار کیا. عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے مسلمانوں تم گواہ رہنا, حکیم کو اس کا حق جو غنیمت کے مال میں اللہ نے رکھا ہے دیتا ہوں, وہ نہیں لیتا. غرض حکیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کسی شخص سے کوئی چیز قبول نہیں کی, یعنی اپنا وظیفہ بھی بیت المال میں سے نہ لیا, یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی, اللہ ان پر رحم فرمائے. کیا پتہ چلا؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے بارے میں ڈیٹیل بتائی کہ مال انسان کو بڑا ہی شیریں، بہت اچھا، بظاہر بہت اس میں اٹریکشن ہے، ظاہر سی بات ہے ہر ایک کو مال پسند ہوگا، لیکن رسول اکرم نے کیا فرمایا کہ اگر تم اس کو سیر ہو کر لوگے، یعنی اگر تم تھوڑے پر ہی قناعت کر لوگے تو اس میں برکت ہوگی، اور اگر تم کو تھوڑا بہت کم لگے گا اور تم مزید حریص بنتے جاؤ گے تو یہ چیز تمہارے اندر بے برکتی پیدا کرے گی، یعنی گریڈینس، مال کے لیے گریڈینس ہونا. اور واقعی میں آپ دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو لوگ بہت سینت سینت کر مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کرتے، اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ نہیں کرتے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کا مال یا تو ایک ساتھ کہیں یا تو چوری ہو جاتا ہے یا بیماری پر لگ جاتا ہے یا پھر ان کی جلدی ڈیتھ ہو جاتی ہے. کئی لوگوں کو دیکھا ایسے کہ اتنا مال و دولت چھوڑ کر گئے. کئی لوگوں کی تو یہ بھی حالت ہوتی کہ اچھے کپڑے پہنتے ہی نہیں ہیں، اچھے بات کے لیے اٹھا رکھو، بات کے لیے اٹھا رکھو، ہر چیز اٹھا اٹھا کر رکھ دیتے ہیں کہ بعد میں کریں گے، بعد میں پہنیں گے، بعد میں ہی کریں گے. اور بعد میں کب ہوتا ہے کہ جب انسان کی موت آ جاتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ سارا سامان دھرا رہ جاتا ہے، سب ٹھاٹ دھرا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. جس مال کے لیے اتنے گریڈی ہو رہے تھے، اتنے حریص ہو رہے تھے، سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑتا ہے انسان کو، سب یہیں دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. ابھی حال ہی میں ہماری بہت پرانی دوست کہہ سکتی ہوں میں، جب سعودی عرب یہاں آئے تھے تو شروع میں ہی ان سے بہت انسیت سی ہو گئی تھی، ابھی وہ واپس انڈیا چلے گئے تھے اور اچانک وہ گرے، گر کر سر میں کچھ پتہ نہیں ایسی چوٹ لگی کہ کوما میں چلے گئے اور دو دن کے اندر اندر ہی انتقال ہو گیا اس خاتون کا. بہت اتنا دکھ ہوا، خیر موت پر تو دکھ ہوتا ہی ہے لیکن اصل میں بہت پرانا ساتھ تھا اور بالکل ہی ہم سے ایک دو سال سینئر رہی ہوں گی سمجھے. تو دیکھیں انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. جو لوگ آئے بعد میں ان کو غسل دینے کے لیے، تدفین کے لیے، اتنا بہترین بیڈ روم ان کا تیار تھا، ہر طرح سے سیٹ، کوئی چیز کی کمی نہیں الحمدللہ. اور وہ بیڈ روم کی چابی بھی ڈھونڈی گئی تو ان کے بیگ میں ہی ملی، کیونکہ وہ یہ سوچ کے گئی ہوں گی کہ میں تو واپس آ جاؤں گی، یعنی میری طبیعت اچھی ہو جائے گی. تو انسان سمجھتا ہے کہ اب اس کو بہت زندہ رہنا ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کی حقیقت کیا ہے، اور سب کچھ، ہر چیز دھری کی دھری رہ گئی، سب جہاں کا وہاں. تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے مال کو جس طرح سے تقسیم کرنے کا حکم دیا، کیوں نہ اس کو اس طرح سے تقسیم کریں، کیوں نہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیوں نہ ضرورت مندوں پر خرچ کریں. اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنے سے جو تسکین، جو سکون ملتا ہے وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا، جو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور حقداروں کو ان کا حق دینے سے بھی انسان بری الذمہ ہو جاتا ہے اور الحمدللہ اس کا مال پاک بھی رہتا ہے. تو یہاں پر حکیم بن حزام نے رسول اکرم کی اس وصیت کو اپنے سینے سے باندھے رکھا اور پھر کسی سے مانگا نہیں. ایون جو ان کا جائز حق تھا، وظیفہ جو ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا، انہوں نے وہ بھی نہیں لیا، اتنی خودداری ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی. تو بتانا مقصد یہاں پر کیا ہے کہ پیسہ بظاہر خوشنما لگتا ہے، لیکن اس کے لیے اگر آپ کے اندر قناعت پسندی ہو جائے تو تھوڑے میں ہی آپ کا گزارا بہت اچھے سے ہو سکتا ہے، اس میں بہت برکت ہو سکتی ہے. اور رسول اللہ کی یہ بات بالکل صحیح ہے. ہم سے بشر بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو یونس نے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے کہا مجھ کو سالم نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، اور انہوں نے کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. حاکم بھی نگہبان ہے اور اپنی رعیت، یعنی جو اس کے انڈر آتے ہیں، ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، اس سے بھی اپنی رعیت کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور غلام اپنے صاحب کے مال کا نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ابن عمر نے کہا میں سمجھتا ہوں آپ نے یہ بھی فرمایا مرد اپنے باپ کے مال کا نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. سبحان اللہ، یعنی یہ حدیث ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے کہ جو بھی گھر میں ذمہ دار ہوتا ہے اور ہر کوئی ایک طرح سے، یعنی کسی نہ کسی لیول پر کسی نہ کسی طرح وہ ذمہ دار ہے، اور اس سے پوچھا جائے گا، اس سے پوچھو گی، اس سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں یہ سارے لوگ تمہارے جو ماتحتی میں دیے گئے تھے، انڈر دیے گئے تھے، تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، تم نے ان کے حقوق پورے ادا کیے نہیں کیے. اور ہر اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سمجھے، یعنی ایون ہم خواتین بھی یہ نہ سوچے کہ ہم بری ذمہ ہو جائیں گے، مرد حضرات کی ساری ذمہ داری ہے، نہیں، ہم سے بھی جو ہمارے بچے، ہمارے کنٹرول میں جو لوگ ہیں، جو دیے گئے ہیں ان سب کے بارے میں ہم سے پوچھو گی کہ تم نے ان کی تربیت کیسے کی تھی، ان کا کتنا خیال رکھا تھا، بے جان کے پر ظلم تو نہیں کیا تھا، یہ ساری باتیں پوچھی جائے گی۔ تو بہرحال مال ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ آ چکا تو اس پر ہم جس طرح چاہیں قبضہ کر لیں اور جس طرح چاہیں اس کو خرچ کریں، نہیں، وہ مال بھی اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے ہمارے اوپر، یہ ہمارے پاس، کیونکہ رزقناہم کا لفظ آتا ہے نا قرآن میں کہ ہم نے وہ رزق جو تم کو دیا ہے، تو لہٰذا یہ رزق بھی دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کو خرچ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی کیا جائے گا، یہ نہیں کہ صرف اپنی خواہشات کے مطابق ہم خرچ کرتے چلے جائیں۔ تو ترتیب پھر کیا ہوئی کہ مرنے کے بعد قرض پہلے ہے اور وصیت بعد میں آئے گی پوری کرنا۔ اگر کسی نے اپنے عزیزوں پر کوئی چیز وقف کی یا ان کے لیے وصیت کی تو کیا حکم ہے، اور عزیزوں سے کون لوگ مراد ہوں گے؟ اور ثابت نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے فرمایا، تو یہ باغ اپنے ضرورت مند عزیزوں کو دے دے۔ انہوں نے حسان اور عبی بن کعب کو دے دیا جو ابو طلحہ کے چچا کی اولاد تھے، یعنی چچا زاد بھائیوں کو۔ اور محمد بن عبداللہ انصاری نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، انہوں نے سمامہ سے اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے ثابت کی، طرح روایت کی ہے، اس میں یوں ہے کہ اپنے قرابت دار محتاجوں کو دے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، تو ابو طلحہ نے وہ باغ حسان اور عبی بن کعب کو دے دیا، اور مجھ سے زیادہ ابو طلحہ کے قریبی رشتے دار تھے، اور حسان اور عبی بن کعب کی قرابت ابو طلحہ سے یوں تھی کہ ابو طلحہ کا نام زید ہے اور وہ سہیل کے بیٹے، وہ اسود کے، وہ حرام کے، وہ عمرو بن زید، اور انہوں نے ان کا پورا دیا تھا کہ آگے چل کر ان کا خاندان ان سے، مالک بن نجار کے اور حسان ثابت کے بیٹے، وہ منظر کے، وہ حرام کے، تو دونوں حرام میں جا کر مل جاتے ہیں جو پردادا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے جو قریبی چچا، یعنی جو رشتے داروں میں بھی جو قریبی چچا کے بیٹے تھے ان کو دیا تھا، یعنی ابو طلحہ ان کے قریبی رشتے دار ہوتے تھے عبی بن کعب، اور ان کی چھٹی پشتیں وہ بھی جا کر مل جاتے ہیں۔ تو یعنی یہ حدیث ہمیں بتا رہی کہ رسول اکرم نے جو فرمایا تھا جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، اور طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا سب سے بہترین جو بیروحہ کا باغ تھا وہ ڈونیٹ کر دیا، تو رسول اکرم نے کہا تھا کہ اس کو ڈونیٹ کرنے کی بجائے تم اس کو اپنے قریبی رشتے داروں کو دے دو۔ اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دور والوں کو تو دے دیتا ہے لیکن قریب کے لوگوں کو دینا اس کا دل نہیں چاہتا، اسپیشلی جو کزن برادر کزن سسٹرز ہوتے ہیں اس میں زیادہ ان میں کمپٹیشن اور ایک مال میں آگے بڑھنے کی دوڑ لگی ہوتی ہے۔ جیسے بھی کئی سال پہلے کی بات ہے، جب آپ کو معلوم ہے بوسنی اور چیچنیا کا شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، بیچ میں بہت وہاں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، ابھی کافی پرانی بات ہے، ابھی کی بات نہیں ہے، تو اس وقت سارے مسلمانوں کو فکر لگی ہوئی تھی اور لوگوں نے اپنے گھر کی بہت ساری چیزیں دے دی، ڈونیٹ کر دی تھی کہ بوسنی اور چیچنیا میں پہنچ جائے۔ لوگوں کو کشمیر کی بھی بہت فکر ہوتی ہے، بوسنی اور چیچنیا کی بھی بہت فکر تھی اور ہوتی ہے، لیکن جو اپنے قریب کے لوگ ہیں، یعنی اگر آپ ہم لوگوں کو ہی دیکھ لیں کہ ہم جہاں رہتے ہیں، انڈیا پاکستان کے لوگ، اب یہ ہمارے رشتے دار ہم کو خود نظر آتے ہیں ہمارے خاندان ہی میں کہ جو مستحق ہیں، یا ہمارے آس پاس، ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہمارے محلے میں ہم کو نظر آتے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کو دور والوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ اچھا وہ فلاں کو بھیج دو، فلاں جگہ جا رہی ہے ایڈ وہاں بھجوا دو، کپڑے وہاں بھجوا دو، جو بھی چیز ہے پیسے ہیں وہاں بھجوا دو، لیکن ہم کو اپنے قریب کے لوگ نظر نہیں آتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو دیکھ کر کے اچھے بھلے تو ہیں، کیا کمی ہے ان کو، اس طرح سے ہم کہتے ہیں۔ لیکن ڈبل یعنی دوہرا اجر ہے، کب؟ جب اگر آپ اگر ڈونیٹ کر ہی رہے ہیں یا مدد کر ہی رہے ہیں، سپورٹ کر ہی رہے ہیں کسی کو، تو اپنے رشتہ داروں کی کریں، تو آپ کو ایک انفاق کا بھی اجر ملے گا اور دوسرا صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے۔ تو یہاں پر رسول اکرم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اپنا باغ اپنے عزیزوں کو دے دے، تو انہوں نے جو سب سے قریبی عزیز تھے، جو ان کے چچا اور تایا کے بیٹے تھے، ان کو دے دیا۔ یہاں پر وہ ثابت کیا گیا ہے ان کا نسل در نسل سلسلہ نسب جو ابو طلحہ اور حسان کے ساتھ تھا، ابو طلحہ کا رشتہ۔ اور قریبی رشتہ داروں میں، یعنی اگر آپ کے خود کے امیجیٹ بھائی نہیں ہیں، یعنی چچرے بھائی نہیں ہیں، تو پھر دادا کے بھائی کے بیٹے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سیکنڈ کزن کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، یا پھر جیسے یعنی آپ کے دادا اور ان کے دادا بھائی بھائی تھے تو ان کے بیٹے آ جائیں گے اگر قریبی بھائی نہ ہوتا، تو یہاں پر وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور اگلی جو حدیث ہے، ایکچولی اس میں قریبی رشتے داروں کو ڈرانے کی بات کی گئی ہے، تو امام بخاری یہ حدیث لا کر یہاں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی معاملے میں سب سے قریبی رشتے دار آپ کے پہلے آئیں گے، یعنی چاہے ان کو نصیحت کرنا ہو، چاہے ان کو یعنی وراثت تقسیم ہونی ہو، تو قریبی مرد رشتے دار ہوگا، اور چاہے خود کی وراثت تقسیم کرنی ہو۔ تو اس میں قریبی رشتے دار پہلے آئیں گے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا تھا کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈرائیے. اور رسول اکرم نے اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو، جو آپ کے چچا تھے، تایا تھے، جو بھی آپ کے خاندان کے لوگ تھے قریبی آپ کے والد سے ریلیٹڈ، ان سب کو بلایا اور ان کو آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی. تو اس لیے امام بخاری حدیث لا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اصل میں آپ کی وراثت، اگر آپ کے قریبی رشتے دار موجود نہ ہو تو پھر آپ کی وراثت ان لوگوں میں تقسیم ہوگی جو قریبی مرد رشتے دار ہوں گے، چاہے وہ دادا کے بیٹے یا پوتے ہی کیوں نہ ہوں. ٹھیک ہے، یعنی دادا کے بھائی کے بیٹے یا پوتے کیوں نہ ہوں، تو ان کو بھی دی جا سکتی ہے. تو بہرحال رشتے دار آئیں گے. کیا عزیزوں میں عورتیں اور بچے بھی داخل ہوں گے؟ حدیث نمبر 2753. ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہوں نے زہری سے کہا، مجھ کو سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جب سورہ شعراء کی آیت اللہ تعالی نے اتاری اور اپنے نزدیک کے ناطے والوں کو عذاب سے ڈرا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کے لوگوں، یہ ایسا ہی کوئی اور کلمہ، تم لوگ اپنی اپنی جانوں کو مول لے لو، یعنی نیک عمل کے بدل بچا لو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، یعنی اس کی مرضی کے خلاف میں کچھ نہیں کر سکوں گا. عبد مناف کے بیٹو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. عباس عبد المطلب کے بیٹے، میں اللہ کے سامنے کچھ کام نہیں آؤں گا. صفیہ میری پھوپھی، اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے کا. فاطمہ میری بیٹی، تو چاہے میرا مال مانگ لے لیکن اللہ کے سامنے تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اس حدیث کو کئی اور لوگوں نے بھی بیان کیا ہے. تو یہاں پر پچھلی اوپر کی حدیث اور یہ نیچے کی حدیث، یہ دونوں حدیثیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ قریب رشتے دار سب سے پہلے حقدار ہوتے ہیں، اور جب رسول اکرم کو اسپیشلی کہا گیا تو آپ نے اپنے قریب رشتے داروں کو بلایا تھا، یعنی اپنے دادا کے بیٹوں کو بھی بلایا تھا، یعنی چوتھے دادا کی اولاد جو عبد مناف تھے وہ آپ کے چوتھے دادا ہوتے ہیں، پھر خاص اپنے چچا اور پھوپھی یعنی دادا کی اولاد کو، پھر اپنے خاص اپنی اولاد کو. اس حدیث سے امام بخاری نے نکالا کہ قرابت والوں میں عورتیں بھی داخل ہیں. سبحان اللہ، دیکھیں امام بخاری کی فقاہت، کہ انہوں نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ قرابت داروں میں لیڈیز اور بچے بھی آتے ہیں، کیونکہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بچی تھیں اس وقت اور صفیہ رضی اللہ عنہ آپ کی پھوپھی تھیں، تو آپ نے ان کا بھی نام لے کر مخاطب کیا. تو عورتیں اور بچے بھی آتے ہیں، یعنی وراثت کا مال چاہے اس میں پھر بچے ہی کیوں نہ، کیونکہ اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں کیا تھا، عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں وراثت کی تقسیم کچھ صحیح تقسیم نہ تھی، عورتوں کو کچھ بھی حصہ نہ دیا جاتا تھا، بلکہ جو گھر کا بڑا بیٹا ہوتا یا جو بھی مرد ہوتا وہ ساری جائیداد پر قبضہ کر لیتا تھا، ایون وہ چھوٹے بچوں کو بھی اس سے محروم کر دیتا تھا، یعنی اگر کوئی بچے چھوٹے ہوتے کسی کے باپ کے مرنے پر تو وہ بچوں کو بھی جائیداد سے محروم کر دیا جاتا تھا. اور عورتوں کی تو کوئی حیثیت اور کوئی وقت ہی نہیں تھی، مال میں حصہ دینا تو بہت دور کی بات تھی. تو آپ دیکھیں الحمدللہ اسلام نے کتنا بہترین نظام ہے ہمارے دین کا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین تقسیم کی ہے. ظاہر سی بات ہے وہ ہمارا رب ہے، وہی تو جانے گا کہ ہمارے لیے کیا چیز ضروری ہے اور کیا نقصان دہ ہے، کیا فائدہ مند ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ عورتیں اور بچے بھی حقدار ہوں گے. ایون اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہو اور اس کی بیوی پریگنینٹ ہو تو وراثت کی تقسیم ملتوی کر دی جائے گی، یہ بات بھی آپ نوٹ کریں. اور کیوں ملتوی کی جائے گی؟ کیونکہ ہونے والا بچہ وہ بھی وارث ہوگا اور وہ بھی بیٹا ہے یا بیٹی ہے پتہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس حساب سے وراثت کی تقسیم ہوگی. تو جب تک ڈلیوری نہیں ہو جاتی وراثت کی تقسیم کو ملتوی کیا جائے گا، لیکن کب؟ جب وہ مرنے والے کا خود کا بچہ پیدا ہونے والا تھا اس وقت، اس لیے اس کو ملتوی کیا جائے گا، نہیں ڈیلے کیا جائے گا. کیا وقف کرنے والا اپنے وقف سے خود بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اور عمر رضی اللہ عنہ نے شرط لگائی تھی اپنے وقف کے لیے کہ جو شخص اس کا متولی ہو اس کے لیے اس وقف میں سے کھا لینے سے کوئی حرج نہ ہوگا. دستور کے مطابق واقف خود بھی وقف کا مہتمم ہو سکتا ہے، یعنی اہتمام کرنے والا، اور دوسرا شخص بھی. اسی طرح اگر کسی شخص نے اونٹ یا کوئی اور چیز اللہ کے راستے میں وقف کی تو جس طرح دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں خود وقف کرنے والا بھی اٹھا سکتا ہے، اگرچہ کہ وقف کرتے وقت اس کی شرط نہ لگائی ہو. وقف آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جو وراثت کی تقسیم ہے، یعنی جو انسان کے مال کی تقسیم ہوتی ہے، جیسے ہم نے پیچھے ہبا پڑھا، ایک وراثت ہے، وصیت ہے، اور ایک وقف ہے. ٹھیک ہے، وقف انسان جو اپنی زندگی ہی میں اللہ کے راستے میں کوئی مال دے جائے، یہ جائیداد، یہ پیسہ، اس کو وقف کہتے ہیں. تو وقف کے بارے میں زیادہ تر علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ صرف جائیداد ہی سے ہو سکتا ہے، یعنی کوئی زمین، کوئی استعمال کی چیز جیسے برتن وغیرہ یا کوئی سواری ہی ہو سکتی ہے، یعنی سالڈ کوئی چیز ہو سکتی ہے جس سے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہو، یعنی دین کے لیے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، اور اس کو نہ خریدا جا سکتا ہے پھر نہ بیچا جا سکتا ہے. یعنی وقف اگر آپ نے کوئی چیز کر دی اپنی اپنی زندگی میں، کیونکہ آپ کے مال کے مالک آپ خود ہیں زندگی میں، آپ اپنی جائیداد یا مال اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں یا اس کو وقف بھی کر سکتے ہیں. اور اسلامی ہسٹری میں، اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا وقف عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. خیبر کی زمین تھی، یا کہا جاتا ہے کہ مدینہ کی کچھ زمین تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تھے. ان کی جو سب سے بیسٹ زمین تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ زمین مجھے بہت پسند ہے اور یہ میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ اس کو پوری طرح ڈونیٹ کر دینے کی وجہ ایسا کرو کہ اس کو وقف کر دو، یعنی اس کی دیکھ ریکھ تم کرتے رہو، اس کے ذمہ دار تم ہی رہو، لیکن نہ تم اس کو بیچ سکو گے نہ خود اس کو خرید سکو گے. اب یہ اللہ کے لیے وقف ہو گئی ہے، اس میں وہی کام ہوگا جو دین کے فائدے کے لیے یا تمام لوگوں کے فائدے کے لیے کام ہوگا. تو شروع شروع میں تو جو عمر رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتے دار عورتیں تھیں، اس زمین پر ان کے لیے شیلٹر ڈال دیا گیا تھا، اور وہاں پر ان کے خاندان کی بیوہ عورتیں یا یتیم بچے وہ لوگ رہا کرتے تھے، یا متعلقہ عورتیں. اس کے بعد پھر پورے مدینہ کے لیے اس کو کر دیا گیا کہ سارے ہی مدینہ میں جتنی ایسی طلاق یافتہ عورتیں جن کو کوئی گھر نہیں تھا تو وہ وہاں رہیں. تو سب سے پہلا وقف الحمدللہ اسلامی ہسٹری میں عمر رضی اللہ عنہ کا تھا، اور سبحان اللہ کتنی اچھی داغبیل ڈالی گئی آپ دیکھیں. اور بعد میں عبداللہ بن عمر جو کہ پھر اس کے ذمہ دار بنے تھے، یعنی چونکہ وقف کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی ذمہ دار بھی بنایا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھو گے کہ ہمارے یہاں پر کتنی پراپرٹی ہے ایسی مسجدوں کی جو وقف کی گئی ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا مسلمانوں کو، کیونکہ وہ گھر آج سے 50 سال پہلے کرائے سے لیے گئے تھے گھر اور دکانیں، تو 50 روپیے، 20 روپیے اور 30 روپیے کرایہ ہے ان دکانوں کا اور گھروں کا، اور لوگ وہ گھر خالی بھی نہیں کرتے، اس پر قابض ہو کر بیٹھ گئے ہیں. کیا اللہ کو جواب دیں گے مجھے بتائیے، کیسے بہت ہی دکھ ہوتا ہے، کیسے نہیں ایک حس ہی مر گئی ہے. ایسے لگتا ہے کہ ایمانداری، دیانتداری، امانتداری کچھ رہی ہی نہیں. مسجد کا پیسہ ہے، یہ مسجد کا مکان ہے، تو خوب اس سے فائدہ اٹھاؤ، خوب کھاؤ. اللہ اور پورے ہندوستان میں مسلمانوں نے جو جائیدادیں وقف کی تھیں، اتنی زیادہ پراپرٹی، کہا جاتا ہے کہ ابھی جتنے بھی بڑے بڑے جو کنسٹرکشن ہوئے ہیں تو وہ ایکچولی وہ زمین مسلمانوں کی تھی وقف کی ہوئی. ان لوگوں نے کچھ دھوکہ دہی سے، کچھ زبردستی کسی کو پیسے دے دلا کر کھلا کر وہ زمینیں اور جائیدادیں خود ہڑپ کر لیں یا لے لی ہیں. بڑے بڑے جتنے بھی ابھی انڈیا کے بزنس مین ہیں انہی لوگوں نے. اور مسلمانوں کی جو وقف کی پراپرٹی ہے، اگر اس سے آج مسلمان فائدہ اٹھانا چاہے تو اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ ایسی کھنڈروں کی طرح پڑی ہے، یا اس پر جو بیجا ناجائز قبضہ کر لیا گیا ہے، لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے. حالانکہ کتنے آپ دیکھیں مسلمان، آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بے گھر ہیں یا ضرورت مند ہیں، تو وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ اس کا کوئی چونکہ دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا وہ ایسے ہی بیکار پڑی ہے پراپرٹی. تو وقف ایک ایسی چیز ہے، سبحان اللہ آپ دیکھیں ہمارا دین ہمیں کتنا اپریشیٹ کرتا ہے یا انیشیٹ کرتا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں دو، اور ایسے طریقے سے دو کہ جس سے جو آپ کی پسندیدہ بھی تھی، آپ کے فی الحال آپ کے انڈر بھی ہے، لیکن آپ خود اس سے ڈائریکٹ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ہاں، لیکن اس سے آپ ایسا فائدہ اٹھا سکتے کہ جیسے یہاں پر بتایا گیا نا حدیث میں، کہ اگر آپ اس کے خود ذمہ دار ہیں، تو اگر آپ کو کہیں رہنے کو گھر نہیں تو آپ بھی وہاں کا کوئی ایک حصہ لے لیں، لیکن بیجا زبردستی نہ ہو، یعنی زیادتی نہ ہو. تو واقف اپنے وقف سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جب اس چیز کو خود اپنے اوپر اور دوسروں پر وقف کر دیا ہو، یا وقف میں ایسی شرط کر لی ہو، یا اس میں سے ایک حصہ اپنے لیے خاص کر لیا ہو، یا متولی کو کچھ دلایا ہو اور خود ہی متولی ہو. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں، جیسے امام قسطلانی نے ذکر کیا کہ امام شافعی کا کہنا ہے کہ وقف اپنے لیے استعمال کرنا باطل ہے، یعنی غلط ہے، صحیح اور درست نہیں ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کا اثر، یعنی ان کا جو جملہ تھا کتاب الشروط میں گزر چکا ہے، کہ امام بخاری نے اسے یہ نکالا کہ جب وقف کے متولی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں سے کھانے کی اجازت دی، تو خود وقف کرنے والے کو بھی اس میں سے کھانا یا کچھ فائدہ لینا درست ہوگا، اس لیے کہ کبھی وقف کرنے والا خود اس جائیداد کا متولی ہوتا ہے. بہرحال اس میں اختلاف ہے کہ جو وقف کرنے والا ہے خود اس میں سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے. تو زیادہ تر جو صحیح اوپینین ہے، تو بہتر تو یہی کہ جو وقف کرنے والا ہے وہ خود اس میں سے فائدہ نہ اٹھائے. ہاں، اس نے اگر کسی کو متولی مقرر کیا ہے، یعنی نگرانی ذمہ دار مقرر کیا ہے، تو اس کو وہ اجازت دے سکتا ہے کہ تم اس میں سے ضرورت کے مطابق کچھ کھا سکتے ہو جو تمہاری ضرورت ہے، کیونکہ تم سروس دے رہے ہو، تم اس کی خدمت کر رہے ہو، پراپرٹی کی ہے جو بھی چیز ہے، تو تم تھوڑا بہت لے سکتے ہو. اللہ عالم. سے قطعبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے قطادہ نے، ان سے انس رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص قربانی کا اونٹ ہاں کے لیے جا رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اس پر سوار ہو جا. اس صاحب نے کہا یا رسول اللہ یہ قربانی کا اونٹ ہے. آپ نے تیسری یا چوتھی بار فرمایا افسوس سوار بھی ہو جا. یہ آپ نے وہی لکا کی بجائے وہی حقہ فرمایا جس کے معنی بھی وہی ہیں، اور نیچے بھی وہی حدیث ہے. لیکن انہوں نے جو صحابی تھے انہوں نے معذرت کی کہ یا رسول اللہ تو قربانی کا ہے، تو آپ نے پھر فرمایا کہ سوار بھی ہو جا افسوس، یہ کلمہ آپ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب رسول اکرم نے قربانی کے اونٹ پر سوار ہونے کے لیے اجازت دے دی یعنی تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، تو پھر جو وقف کی بھی جائیداد ہے اس سے اس کا مالک کیوں نہیں فائدہ اٹھا سکتا. لیکن یہ ان کا اپنا اوپینین ہے، لیکن میجورٹی کا اوپینین یہ ہے کہ وقف کی ہوئی چیز الگ ہے، قربان کرنے والی چیز الگ ہے. یہ جب حج کو جاتے ہیں تو جو قربانی کا جانور ساتھ لے جاتے تھے وہ ایک الگ بات ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو پہلے اس میں اختلاف ہے. اگر وقف کی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا بھی ہو تو ایسا فائدہ نہ اٹھائیں کہ دے کر پھر خود ہی واپس لے لیں یا خود اپنے ہی لیے رکھ لیں، یہ مناسب نہیں ہوگا. اگر کوئی مکان وقف کرے تو اس میں کچھ حصے میں وہ خود بھی رہ سکتا ہے، اور اگر کوئی جانور ہو جو وقف کیا جا چکا ہے تو اس کے دودھ سے وہ خود بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، اللہ عالم. اگر وقف کرنے والا وقف کو اپنے قبضے میں رکھے دوسرے کے حوالے نہ کرے تو جائز ہے. اس لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے خیبر کی اپنی زمین وقف کی اور فرمایا کہ اگر اس میں سے اس کا متولی بھی کھائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہاں آپ نے اس کی کوئی تخصیص نہیں کی تھی کہ خود آپ ہی اس کے متولی ہوں گے یا کوئی دوسرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے فرمایا تھا کہ میرا خیال ہے کہ تم اپنی زمین جو باغ ہے بیروہا کا اگر صدقہ کرنا چاہتے تو اپنے عزیزوں کو دے دو. انہوں نے عرض کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا، چنانچہ انہوں نے اپنے عزیزوں اور چچا کے لڑکوں میں بانٹ دیا. تو اس سے معلوم ہو کہ وقف کو اپنے قبضے میں بھی رکھ سکتے. جیسے مثال کے طور پر آپ اپنا کوئی گھر ہے جو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں دین کے لیے، مسجد کے لیے، کسی چیز کے لیے، لیکن آپ کہتے کہ ٹھیک ہے میں یہ گھر اپنے ہی قبضے میں رکھوں گا لیکن میں نے اس کو وقف کر لیا، تب اس سے ریلیٹڈ جتنی آمدنی ہوگی میں پوری کی پوری آمدنی دے دوں گا. کیونکہ جتنی اچھی دیکھ بھال آپ کر سکتے ہیں اپنی زمین جائیداد کی، ایون آپ نے اس کو وقف ہی کیوں نہ کر دیا ہو تو کوئی اور نہیں کر سکتا. اور یہی حال آج دیکھیں ایسے ہی ہوا کہ آج جو وقف کی ہوئی جائیدادیں ہیں اس کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے. تو ہم بھی تھوڑا عقل مندی کا سودا کر کے جائیں دنیا سے جائیں، تو اگر آج ہم کوئی چیز ڈونیٹ کرتے بھی ہیں، بڑا مکان ہے، کچھ گھر ہے، تو اس کو ایسے لوگوں کے پاس یا تو دیں یا ایسے لوگوں کے لیے ڈونیٹ کریں، وقف کریں جو واقعی میں ایماندار ہوں اور لانگ ٹرم تک اس سے دین کو، مسلمانوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہو. ایسے لوگوں کے حوالے نہ کریں کہ جس کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا ہی نہ ہو، یا پھر اپنے خود کے قبضے میں رکھیں لیکن پھر اس سے خود آپ فائدہ نہیں اٹھائیں گے بلکہ آپ ایک ذمہ دار کی طرح رکھیں گے اس کو، اور وہ آپ کے پاس ایک امانت ہوگی سمجھے، اور اس سے آنے والی آمدنی یا اس کا فائدہ دین کو اور مسلمان کمیونٹی کو پہنچے گا، یہ چیز ہونی چاہیے. عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس کی ذمہ داری اپنے ہی ذمہ لی تھی، اور رسول اکرم نے خود ان سے کہا تھا کہ تم اس کو پوری طرح ڈونیٹ نہ کرو، تم اس کو اپنے پاس ہی رکھو لیکن تم اس کی ساری آمدنی خرچ کر دو. تو شروع میں تو جو خیبر کی زمین تھی کہا جاتا ہے اس سے جتنی آمدنی آتی تھی، یعنی جو چیزیں گرو ہوتی تھی، تو وہ سب کا سب ڈونیٹ ہوتا تھا، لیکن اس کی ذمہ داری اور نگرانی خود عمر رضی اللہ عنہ کے ذمہ تھی. تو اس میں بھی اختلافات ہے الگ الگ علماء کے. امام مالک وغیرہ کا کہنا ہے کہ نہیں، وقف اس وقت تک وقف نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنے قبضے سے نکال کر اس کو دوسرے کو نہ دے دیں، یعنی اللہ کی راہ میں نہ دے دیں. اور جمہور کی دلیل عمر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے افعال ہیں. انہوں نے اپنے اوقاف کو اپنے ہی قبضے میں رکھا تھا، اس کی دیکھ ریکھ خود کرتے تھے، اور اس کا سارا مال جو بھی آنے والی چیز ہے اس کی وہ سب ڈونیٹ کرتے تھے، اس کا نفع خیرات کے کاموں میں صرف کرتے. تو خود بھی متولی رہ سکتے ہیں اپنی وقف کی ہوئی جائیداد کے، کیونکہ آپ نے تو خود ایک بار الحمدللہ دے دیا اللہ کے راستے میں. اور جب عمر رضی اللہ عنہ متولی ہو سکے تو ان کے اس میں سے کھانا بھی پھر درست ہوگا، یعنی تھوڑا بہت اس میں سے ایک جائز حد تک لیا جا سکتا ہے، ضرورت کے تحت لیا جا سکتا ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ کیونکہ وقف کے معنی کیا ہوتے ہیں، باندھ لینا یا حبس کر دینا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ لغت میں گھوڑوں اور اونٹوں کے لیے، یعنی ان کے باندھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور علماء اسلام کی اصطلاح میں وقف سے مراد کسی کار خیر کے لیے اپنا مال دے دینا. اور وقف کی تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ کسی جائیداد مثل یعنی کوئی زمین وغیرہ ہے، مکانت ہے، اس کے حق ملکیت سے دستبردار ہو کر اللہ کی راہ میں اس کو اس طرح سے دے دینا کہ لوگوں کو یعنی جو اللہ کے بندے ہیں اس سے ان کو فائدہ ہو. لیکن جو چیز آپ دے دیتے ہیں ایک بار تو اس کو پھر یعنی وقف کی ہوئی چیز کو واپس خود نہیں لیا جا سکتا, نہ اس کو خریدا جا سکتا ہے نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے. یہ بات خاص طور سے یاد رکھیں, یہ ایک اصول ہے اس میں. اگر کسی نے یوں کہا کہ میرا گھر اللہ کی راہ میں صدقہ ہے, فقرا وغیرہ کے لیے صدقہ ہونے کی کوئی وضاحت نہیں کی, تو وقف جائز ہوا. یعنی اب اس کو اختیار ہے, اسے وہ اپنے عزیزوں کو بھی دے سکتا ہے اور دوسروں کو بھی, کیونکہ صدقہ کرتے ہوئے کسی کی تخصیص یعنی اسپیشلی کسی کو نہیں کہا گیا تھا. جب ابو طلحہ نے کہا کہ میرے اموال میں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ بیروحہ کا باغ ہے اور وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے, تو رسول اکرم نے اسے جائز قرار دیا تھا. یعنی اس کی کوئی تعین نہیں کی تھی فی الحال انہوں نے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک یہ نہ بیان کر دے کہ صدقہ کس لیے ہے, جائز نہیں ہوگا. لیکن پہلا قول زیادہ صحیح, یعنی آپ صدقہ یعنی وقف کر سکتے ہیں یا خیرات دے سکتے ہیں بغیر تخصیص کیے بھی, کہنا ضروری نہیں ہے. کسی نے کہا کہ میری زمین یا میرا باغ میری مرحومہ ماں کی طرف سے صدقہ ہے, تو یہ بھی جائز ہے, خواہ اس میں بھی اس کی وضاحت نہ کی ہو کہ کس کے لیے صدقہ ہے. ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا, کہا ہم کو مخالد بن زید نے بیان کیا, انہیں ابن جریج نے خبر دی, کہا کہ مجھے یعلی بن مسلم نے خبر دی, انہوں نے اکرمہ سے سنا, وہ بیان کرتے تھے کہ ہمیں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی ماں عمرہ بنت مسعود کا انتقال ہوا, وہ ان کی خدمت میں موجود نہیں تھے. انہوں نے آ کر رسول اکرم سے پوچھا, یا رسول اللہ میری والدہ کا جب انتقال ہوا تو میں ان کی خدمت میں حاضر نہیں تھا, کہ اگر میں کوئی چیز صدقہ کروں تو اس سے انہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ آپ نے اس بات میں یعنی صحیح ان کو ہاں میں جواب دیا, تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا مخراف نامی باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے. یہ سعد بن عبادہ دراصل غزوہ دومت الجندل میں رسول اکرم کے ساتھ گئے ہوئے تھے اور پیچھے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا, اور اس باغ کا ان کا جو انہوں نے اپنی ماں کے لیے دیا تھا, مخراف اس کا نام تھا, اور اس کے معنی ہوتے ہیں بہت میوے دار, یعنی بہت ہی پھلدار باغ تھا وہ, جس میں بہت سارے میوے یعنی زیادہ چیزیں آتی تھیں, سبحان اللہ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والدہ کی طرف سے یعنی والدین کی طرف کے لیے پوچھا گیا کہ والدین کے لیے کیا کریں, تو آپ نے ان کے لیے کوئی نہ کوئی پانی ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے کہا ہے, اور یہاں باغ کا ذکر ملتا ہے. تو یعنی والدین کی طرف سے بھی ہم صدقہ کر سکتے ہیں, یہ حدیث سے ثابت ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب یعنی جب بدعت کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بھی بدعت میں آئے گا, تو ایسا نہیں ہے, ہر چیز بدعت میں نہیں آ سکتی. جو حدیث سے ثابت ہے قرآن اور حدیث سے, اس کو ہم بدعت میں شمار نہیں کریں گے. تو والدین کی طرف سے صدقہ جاریہ, آپ کچھ بھی ڈونیٹ کرنا چاہیں تو دے سکتے ہیں ان کے مرنے کے بعد بھی, اور اس کا اجر ان کو مل سکتا ہے. الحمدللہ کتنا اچھا دروازہ کھلا ہے نا ہمارے لیے کہ ہم اپنے والدین کے لیے ان کے مرنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں الحمدللہ. اور سب سے بیسٹ, والدین کی طرف سے کچھ ڈونیشن ہوگا تو پانی کا انتظام کروانا کہیں پر بھی, یا پھر زمین, یا جو بھی آپ دینا چاہیں. جیسے کہ اس حدیث سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنا سب سے بیسٹ باغ تھا جو بہت پھلدار میوے دار درختوں سے بھرا ہوا تھا, وہ انہوں نے اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر دیا. کسی نے اپنی کوئی چیز دیا, لونڈی غلام یا جانور, صدقہ یا وقف کیا تو جائز ہے. یعنی مطلب یہ کہ مال مشترک مال منقولہ کا بھی وقف درست ہے. ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا, کہا ہم سے لیث نے اور ان سے عقیل نے, ان سے ابن شہاب نے کہ مجھے عبدالرحمن بن عبداللہ بن کعب نے خبر دی, اور ان سے عبداللہ بن کعب نے بیان کیا کہ میں نے کعب بن مالک سے سنا, وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری توبہ انہیں غزوہ تبوک میں نہ جانے کی قبول ہونے کا شکرانہ یہ ہے کہ میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں دے دوں. آپ نے فرمایا, اگر اپنے مال کا ایک حصہ اپنے پاس ہی باقی رکھو تو تمہارے حق میں یہ بہتر ہے. میں نے عرض کیا کہ پھر میں اپنا خیبر کا حصہ اپنے پاس محفوظ رکھتا ہوں. تو یہ کعب بن مالک, ماشاء اللہ آپ سب لوگ تعلیم القرآن کے اسٹوڈینٹس ہیں, آپ لوگ سورہ توبہ کی تفسیر آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی, اور آپ جانتے ہوں گے کہ کعب بن مالک بہت مشہور صحابی تھے, اور ان کے پاس گھوڑا ہر چیز کی فیسلٹی تھی, اور صرف اپنی سستی اور کاہلی کی بنا پر وہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے تھے, یہ سوچ کے کہ میں کل چلا جاؤں گا پرسوں چلا جاؤں گا کل, اس طرح سے کرتے کرتے کئی دن گزر گئے, یہاں تک کہ ان کو قافلے کے واپس آنے کی نے مجاہدوں کے واپس آنے کی خبر ملی. تو جیسے منافقین نے جا کر بہانے بازی کی تھی کہ ہم فلاں وجہ سے نہیں آئے فلاں وجہ سے نہیں آئے, لیکن انہوں نے جا کر سچ کہا تھا, اور ان کے سچ کہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی تھی. لیکن 50 سے 55 دن لگے تھے توبہ قبول ہونے میں, اور پورے مدینہ میں ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. اور آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہ ان کا جانے کو دل ہی نہیں تھا, نہیں, ان کا 100% جانے کو دل تھا, بہت ہی اچھے ایمان والے صحابی تھے, لیکن صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے ایک غلطی ہو گئی تو اس کو بھی معاف ہونے کے لیے 55 دن لگے, اور 55 دن کے بعد پھر وہی نازل ہوئی تھی. تو انہوں نے اس کے شکرانے کے طور پر اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہا. سبحان اللہ, کیسے صحابہ تھے نا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں, تھوڑی کچھ چیز اپنے پاس رکھ لو, پورا نہ دے دو. اور پھر انہوں نے ایک خیبر کی زمین اپنے پاس رکھی تھی, باقی سب دے دیا تھا. تو ظاہر سی بات ہے ان کے ملکیت میں ساری چیزیں ہوں گی, نہیں کیش منی بھی ہوگا اور غلام بھی ہوں گے, گھر زمین ساری چیزیں ہوں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وقف میں ساری چیزیں دے سکتے ہیں. تو سارا مال خیرات کر دینا یہ ناپسندیدہ کہتے ہیں کچھ علماء اس کو, کیونکہ پھر آپ خود خالی ہاتھ ہو جائیں گے. لیکن آپ وقف کر سکتے ہیں سارا مال, لیکن اس میں سے کچھ اپنے لیے رکھنا چاہیے تاکہ آپ کسی کے محتاج نہ رہیں. چونکہ یہاں پر یہ حدیث, اگلی حدیث جو آ رہی ہے اس میں رسول اکرم کا ہم کو بہت سارا طرح سے عمل نظر آتا ہے, تو اس لیے ہم یہ حدیث لے لیتے ہیں, حالانکہ پیچھے سے ہم حدیث کئی دفعہ پڑھتے آئے ہیں. اگر صدقہ کے لیے کسی کو وکیل کرے اور وکیل اس کا صدقہ پھیر دے, یعنی آپ نے کسی کو اپنی کوئی چیز دینا چاہیے کہ آپ اس کو اللہ کی راہ میں کہیں خرچ کر دیں, اور سامنے والا آپ کو مشورہ دے کہ اچھا اس کو فلاں فلاں جگہ دے دو, جیسے رسول اکرم نے کہا تھا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے. اور اسماعیل بن جعفر نے بیان کی کہ مجھے عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ نے خبر دی, اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے, امام بخاری نے کہا کہ میں سمجھتا کہ روایت انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا جب سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے یا پا سکتے جب تک کہ اس پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. تو ابو طلحہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اس مال میں سے خرچ نہ کرو جو تم کو زیادہ پسند ہے, اور میرے اموال میں سب سے زیادہ پسند مجھے بیروحہ کا باغ ہے. بیان کیا بیروحہ ایک باغ تھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تشریف لے جایا کرتے, اس کے سائے میں بیٹھتے اور اس کا پانی پیتے. کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی کے عین سامنے تھا یہ باغ, یعنی آپ سوچے کہ کتنا ہارٹ آف دا سٹی میں ہوگا, یعنی کتنے سینٹر میں ہوگا, تو اس کی کتنی قیمت ہوگی, زیادہ قیمت ہوگی. اور بہت کھجوروں کے درختوں سے بھرا بہت گھنا باغ تھا, تو رسول اکرم کو پسند بھی تھا, وہاں جاتے تھے رسول اکرم, وہاں کا میٹھا پانی پیتے اور ٹھنڈا پانی پیتے, وہاں کے سائے میں جا کر بیٹھتے تھے. ابو طلحہ نے کہا, اس لیے وہ اللہ عزوجل کی راہ میں صدقہ اور رسول اللہ کے لیے ہے, میں اس کی نیکی اور اس کے ذخیرے آخرت ہونے کی امید رکھتا ہوں, یعنی وہ چاہتے کہ رسول اللہ اس سے فائدہ اٹھائیں. بس یا رسول اللہ, جس طرح اللہ آپ کو بتایا اسے خرچ کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واہ واہ شاباش ابو طلحہ, یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے, ہم تم سے اسے قبول کر کے پھر تمہارے ہی حوالے کر دیتے ہیں, اور اب تم اسے اپنے عزیزوں کو دے دو. چنانچہ ابو طلحہ نے وہ باغ اپنے عزیزوں کو دے دیا. آپ دیکھیں ایک لمحے کے لیے ان کے دل میں ذرا سا بال نہیں آیا, ہچکچائے نہیں, جھجکے نہیں. وہ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کی کہ جن لوگوں کو باغ آپ نے دیا تھا ان میں ابی اور حسان بھی شامل تھے. انہوں نے بیان کی کہ حسان رضی اللہ عنہ نے اپنا حصہ معاویہ کو بیچ دیا, تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ ابو طلحہ کا دیا ہوا مال بیچیں. حسان نے جواب دیا کہ میں کھجور کا ایک سا روپوں کے ایک سا کے بدلے کیوں نہ بیچوں. انس نے کہا, یہ باغ بنی حدیلہ کے محلے کے قریب تھا جسے معاویہ نے بطور قلعہ کی تعمیر کیا تھا. یعنی یہ باغ مسجد نبوی کے اتنا نزدیک تھا کہ رسول اکرم بھی اکثر وہاں جا کر وہاں کا ٹھنڈے سائے میں بیٹھتے اور وہاں کی کھجوریں کھایا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو رسول اکرم کو انہوں نے وکیل بنا دیا تھا, یعنی اپنا صدقہ ان کے حوالے کر دیا. تو پھر کیا ہوا, رسول اکرم نے ان کو کیا کیا, قبول فرما لیا اور کہا کہ تم اپنے عزیزوں کو دے دو, اپنے اقربہ میں تقسیم کر دو. بعد میں آخر میں انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو زمین بیچ دی تھی. لوگوں نے اعتراض بھی کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ حسان رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جب میں اس کی کھجوریں بیچتا ہوں تو پھر اس کی یہ پوری زمین بیچنے میں کیا حرج ہے, یعنی کھجور چاندی کے ہم وزن بک رہی ہے, یعنی اتنی مہنگی تھی کھجور, تو اگر باغ ہی پورا بک جاتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے. تو بہرحال اسے ثابت ہوا کہ بیچنا درست ہے, یعنی جس کو ڈونیٹ کی گئی تھی زمین وہ بیچ بھی سکتا ہے اس کو. تو یہ وصیت, صدقہ, وقف, یہ ساری چیزیں تھیں. اب اگلا جو باب آ رہا ہے وہ سورہ نساء کی آیت لا کر انہوں نے ثابت کرنا چاہا کہ میراث کی تقسیم کے وقت اگر رشتہ دار وہاں موجود ہے تو کیا کیا جائے. اس کو ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے. میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے وہ وصیت نامہ پڑھ کر سنا دیتی ہوں کہ اگر اس نے کسی کو قرض دیا تھا, کسی سے قرض لیا تھا, یا کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی ہوئی ہے, یا اس کے خود کے پاس کسی اور نے امانت رکھوائی ہوئی بھی ہے, تو یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہونی چاہیے تاکہ پھر بعد میں اچانک کبھی کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر کسی کی امانت میں خیانت نہ ہو یا قرض نہ رہے انسان پر خود پر. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے, للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. سورہ نساء آیت نمبر 7، مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ مقرر ہے۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ الا وصیۃ لوارثها، آگاہ رہو کہ وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دیا ہے، دے دیا ہے۔ تو اسلامی شریعت کے مطابق ہم اپنا نام وہاں لکھیں، والد کا نام، یا اگر آپ زوج لکھنا چاہتے تو زوج کا نام، آج بتاریخ، اپنی مرضی اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ، اور دو گواہوں، دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں کی موجودگی میں یہ تحریری وصیت کرتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال وراثت جملہ، یعنی سارا کا سارا، منقولہ غیر منقولہ، یعنی مثلاً نقدی ہو یا کاروباری اثاثے ہوں، پلاٹ ہو، مکان ہو، زیور ہو، یا جو بھی آپ کی کراکری ہے، آپ کی کتابیں، سب اس میں آ جائے گا، یہ ترتیب سے استعمال کیا جائے۔ پہلا، کفن میری وفات پر غیر شرعی رسومات سے اجتناب کیا جائے، انہیں بچا جائے، اور میرے تکفین، یعنی کفن اور تدفین، دفن سنت کے مطابق کی جائے، اور اس پر جو بھی جائز خرچ ہو اس کی ادائیگی میرے مال میں سے کی جائے۔ سیکنڈ، ادائیگی قرض، میرے ذمے مندرجہ ذیل لوگوں کے واجب الادا قرض میری تدفین سے پہلے ادا کر دیے جائیں، اگر آپ نے کسی سے قرض دیا تھا تو ان کے نام بھی لکھ دینے چاہیے۔ پھر مجھ پر اپنی بیوی، اگر کوئی مرد ہے اور اس نے اپنی بیوی کا مہر نہیں دیا تھا ابھی تک، تو وہ یہ بھی لکھے کہ مجھ پر اپنی بیوی کا مہر مبلغ ڈیش ڈیش جو بھی روپیے دینا ہے، واجب الادا ہے، اسے قرض کی مد میں میرے مال سے ادا کر دیا جائے۔ تو اگر بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تھا ابھی تک تو وہ قرض ہے شوہر پر، اور وہ قرض میں شمار ہوگا۔ پھر میرے پاس ادائیگی امانت، میرے پاس فلاں فلاں کی چیزیں امانت، بطور امانت رکھی ہوئی ہیں، تو جو بھی چیزیں رکھی ہیں امانت، وہ آپ اس کی ڈیٹیل لکھتے ہیں وہاں پر۔ پھر چوتھا، ادائیگی حج یا حج بدل، حج ادا کرنا مجھ پر فرض ہو چکا تھا، میں نے نفلی حج کی نظر مانی تھی، یعنی اگر کسی نے نفلی حج کی نظر مانی تھی تو وہ اس کا ذکر کرے، اور اگر کسی کا فرض حج ادا نہیں ہوا تھا تو وہ اس کی وصیت کرے، مگر باوجود نیت اور استطاعت کے کسی مجبوری کی بنا پر ادا نہ کر سکا یا کر سکی، لہٰذا اس کے اخراجات کے لیے رقم الگ سے مختص کر لی جائے، اور آئندہ سال حج کے موقع کے لیے کسی دیندار، متقی اور حج کے خواہش مند شخص کو یہ رقم دے کر اس فریضے کی ادائیگی کے لیے روانہ کر دیا جائے۔ روزوں اور قسم کا کفارہ، میرے ذمے ماہ رمضان کے ڈیش فرض روزے باقی تھے، یا نظر کے روزے تھے، یا قضا یا فدیہ، کفارہ دینا واجب ہے، تو میرے مال میں سے مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے، اور میری اولاد یا دوسرے وارثوں یا عزیزوں میں سے کوئی رحمی کے طور پر یہ روزے رکھ کر قضا ادا کر دے، تو دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بے حساب اجر دے۔ ٹھیک ہے، نہیں چاہے تو آپ روزوں کے لیے فدیہ دینے کا بھی وصیت کر سکتے کہ میرے ذمے اتنے روزے باقی تھے، لہٰذا اس کا فدیہ میرے مال سے دے دیا جائے، یا اگر میری اولاد میں سے کوئی رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ لے۔ مجھ پر ڈیش قسمیں توڑنے کا کفارہ بھی واجب الادا ہے، اور ایک قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ تو اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر کوئی اولاد میں سے کوئی رکھ لے۔ پھر ادائیگی زکات، میرے قابل زکات مال پر ورثے کی تقسیم کے دن تک حساب لگا کر اس سال کی زکات ادا کر دی جائے۔ میں ہر سال ڈیش، یعنی کون سے مہینے کی کون سی تاریخ کو زکات کا حساب نکالا کرتی تھی، لہٰذا اس تاریخ کو یہ زکات کا حساب نکال دیا جائے، زکات ادا کر دی جائے۔ ادائیگی وصیت، شرعی طور پر مجھے اختیار ہے کہ میں اپنے مال وراثت کا زیادہ سے زیادہ 1/3 اور کم سے کم 1/4 حصہ اپنی مرضی سے والدین، بھائی بہن، بیٹا بیٹی، شوہر بیوی کے علاوہ، یعنی وارثوں کے علاوہ، غیر وارثوں میں یا اصلاحی اور فلاحی کاموں میں خرچ کرنے کی وصیت کر سکتی ہوں۔ لہذا تمام ادائیگیوں کے بعد جو بچ رہنے والے ترکے میں سے 1/3 یا 1/4 کو اس ترتیب سے خرچ کیا جائے، فلاں فلاں جو بیوہ یا یتیم ہیں ان کو خرچ منتھلی یا ان کو اتنا دے دیا جائے، فلاں حصہ کسی دینی ادارے کو برائے اسپانسرشپ طلبہ و طالبات کے لیے دیا جائے، یعنی کوئی طالبہ کی آپ اسپانسرشپ لے لیں، یا پھر کسی بلڈنگ کی تعمیر کے لیے کوئی فنڈ دے دیں آپ، یا کسی دینی کتب خانے کے لیے، اسلامی لٹریچر کی تعلیم اور اشاعت کے لیے دے دیں، یا فلاں فلاں حصہ غریبوں کی بستی میں بورنگ کروانے، یا بس اسٹینڈ پر مسافروں کے لیے درخت لگانے، یا مسجد کی تعمیر کے لیے دے دیا جائے۔ اب بقایا جو بھی بچا ہے 3/4 یا 2/3، اس کو مال و اسباب کو اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے قانون وراثت کے مطابق جلد از جلد تقسیم کر لیا جائے، اور پھر نیچے دستخط کر دیں، اور گواہوں کے بھی نام لے کر اس پر دستخط کر دیے جائیں۔ یہ وصیت نامہ ہے، تو یہ وصیت نامہ تھا، اس کو آپ اپنی جائیداد کو اس طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں، اور یہ وصیت کرنا تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے، یقین جانیے، ورنہ پھر اللہ نہ کرے مرنے کے بعد کسی کے دل میں کوئی لالچ آ جائے اور وہ آپ کی جائیداد کو تقسیم نہ کرے تو آپ سے بھی پوچھو گے، لہٰذا آپ وصیت کر کے بریز جمع ہو جائیں گے کہ میرے مال کو اسلامی طریقے کے مطابق وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے، یہ وصیت تو ضرور ہی ہونی چاہیے. اور اگر آپ پر کوئی قرض تھا یا کوئی امانت رکھی ہوئی تھی تو اس کو بھی مینشن کر دیا جائے تاکہ آپ کے بعد دوسروں کی جس کی جو امانت ہے اس کو ان کے سپرد کر دی جائے اور کوئی خیانت نہ ہو. تو یہ تمام وراثت اور وصیت سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حق بات کہنے والے، حق بات پر عمل کرنے والے اور اسے اپنی ذات آس پاس کے لوگوں پر اپلائی کرنے والے بنے. آمین. اور اسپیشلی جو سب سے پہلے علم ختم ہوگا، رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ علم وراثت میری امت سے ختم ہو جائے گا، یعنی جس کو نصف علم ہاف نالج کہا گیا اس کو، جس کو علم الفروض یا علم الفرائض بھی کہا گیا. یعنی سبحان اللہ، جیسے ہم فرائض کا علم حاصل کرتے ہیں ایسے علم الوراثت بھی فرائض میں سے ہے، اس کا علم بھی حاصل کریں کیونکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے کیا گیا فیصلہ ہے، تو اس کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ ہماری امت سے یہ علم بالکل ہی چلا گیا، نکل گیا. یعنی آج بہت کم لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ علم وراثت کیا ہے یا وراثت کی تقسیم کیسے ہونی ہے. ایون اگر جیسے کہ علماء کرام کہتے تھے کہ اگر تمہارے پاس ایک چھوٹی سی چیز بھی ہو، چاری کیوں نہ ہو، اور اگر اس کے چار وارث ہو تو اس کے چار ٹکڑے کیے جائیں. یعنی جو مما قلہ اور قصور کا لفظ آتا ہے نا قرآن میں، کہ چاہے تھوڑا ہو جائیداد، تھوڑی سی کیوں نہ ہو بالکل، یا قصور زیادہ ہو، ہر حال میں وہ تقسیم طلب ہے، تقسیم ہی ہوگی وہ ہر حال میں. جو اولاد ہے، جو وارث ہیں، ان کو تقسیم کی جائے گی. جس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جن کے پاس ہوگا وہی وصیت کریں گے یا انہی کی وراثت تقسیم ہوگی. بہت ہی نیکی اور بہت اچھی بات ہے. اور دیکھیں یہی جو غلط، اگر کوئی ایسی غلط وصیت کر جائے نا تو اس کی وصیت کو منسوخ کیا جا سکتا ہے، اور یہ اس کے ساتھ بھلائی ہوگی مرنے والے کے ساتھ، کہ اگر اس نے غلط وصیت کی تھی قرآن اور سنت کے خلاف تو جو آس پاس کے وارث اور جو قریبی لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وصیت کو ختم کر دیں تاکہ مرنے والے پر گناہ نہ ہو. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.